السلام علیکم. پاکستان میں رات کے 9، بھارت میں 9:30، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں دن کے 12 بجے ہیں. وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں اور حالات حاضرہ کے ایک شو کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان خالد حمید. حسب معمول خبروں سے آغاز کرتے ہیں. پہلے اہم خبروں کی سرخیاں. پاکستان:
صوبہ پنجاب کے جنوبی علاقوں میں دہشت گردوں کے خلاف آپریشن جاری. دہشت گردوں کے لگ بھگ 100 سہولت کار گرفتار. پنجاب پولیس کی ترجمان کی وی او اے سے گفتگو. اسلام آباد سے میں ہوں محمد اشتیاق. تفصیلات کچھ دیر بعد.
افغان طالبان اور دیگر دھڑوں کو مذاکرات کی میز پر لانا صرف پاکستان کی ذمہ داری نہیں. الزام تراشی سے کچھ حاصل نہیں ہوگا. وزارت خارجہ کے ترجمان کا بیان. اسلام آباد سے میں ہوں ناصر محمود. تفصیلات کچھ دیر بعد.
کرم ایجنسی میں سیکورٹی چیک پوسٹ پر حملہ ناکام. 12 مشتبہ دہشت گرد ہلاک. پشاور سے میں ہوں شمیم شاہد. تفصیلات کچھ دیر بعد.
جنوبی ایشیا نئی دہلی:
ہتھیاروں کے عدم پھیلاؤ کے معاملے پر بھارت سے بات چیت کے لیے تیار ہیں. وزارت خارجہ کے ترجمان کا بیان. اسلام آباد سے میں ہوں عشرت سلیم. تفصیلات کچھ دیر بعد.
بھارتی کشمیر میں فوج کے ساتھ 2 مسلمان عسکریت پسندوں کی ہلاکت کے بعد پرتشدد مظاہرے. مشتعل نوجوانوں نے پولیس سے گاڑی زبردستی چھین کر اس میں آگ لگا دی. میں ہوں یوسف جمیل. سریا سے رپورٹ سنیے گا تھوڑی دیر کے بعد.
اور بین الاقوامی خبروں میں: روس کے صدر ولادیمیر پوٹن نے پاناما کی ایک قانونی فرم کے افشا ہونے والے دستاویزات کے ان الزامات کو مسترد کیا ہے کہ ان کے قریبی ساتھی اس میں ملوث تھے، جبکہ روسی اپوزیشن لیڈر الیگزی نیولنی نے صدر کے اس بات سے اتفاق نہیں کیا ہے. اور ملائیشیا کی پارلیمانی کمیٹی نے مطالبہ کیا ہے کہ مشکلات کا شکار حکومتی سرمایہ کار کمپنی کے سربراہ کے خلاف مالی بد انتظامی کے الزامات کی تحقیقات کی جائے. بحرین کے وزیر خارجہ نے کہا ہے کہ ایران کو علاقے میں اپنی خارجہ پالیسی کو تبدیل کرنا پڑے گا. اور جان کیری نے اس موقع پر کہا کہ ہم ایران سے مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ دنیا پر ثابت کرے کہ وہ عالمی برادری کا ایک مؤثر رکن ہے. اور 2015 میں پیرس میں دہشت گرد حملوں کا مرکزی مشتبہ شخص صلاح عبدالسلام مزید چند ہفتے بیلجیم میں زیر حراست رہے گا، جس کے بعد اسے فرانس کے حوالے کر دیا جائے گا. خبریں اب تفصیل کے ساتھ. نفاذ قانون کے سول اور فوجی ادارے پنجاب بھر میں دہشت گردوں اور مجرموں کے خلاف مشترکہ آپریشن جاری رکھے ہوئے ہیں. پنجاب پولیس کی ترجمان نبیلہ غزنفر نے وائس آف امریکہ کو بتایا ہے کہ دہشت گردوں کے 100 سے زیادہ سہولت کاروں کو پکڑ لیا گیا ہے. اسلام آباد سے محمد اشتیاق کی رپورٹ.
پاکستان کے آبادی کے لحاظ سے سب سے بڑے صوبہ پنجاب کے جنوبی علاقے میں فوج، پولیس اور متعلقہ اداروں کے ساتھ مل کر دہشت گردوں کے خلاف ایک مربوط کارروائی جاری رکھے ہوئے ہیں. پنجاب پولیس کی ترجمان نبیلہ غزنفر نے وائس آف امریکہ سے گفتگو میں بتایا کہ گزشتہ 5 روز سے ڈیرہ غازی خان میں کچے کے علاقے میں دہشت گردوں اور جرائم پیشہ عناصر کے خلاف کارروائیاں جاری ہیں.
یہ ڈیری خان کا آگے ایک ضلع ہے راجن پور، اس کی ایک تحصیل ہے روجان، وچ از کالڈ کچے کا ایریا ہے یہ، اور یہاں پہ یہ آپریشن ہو رہا ہے کریمنل گینگس اور دہشت گردوں کے خلاف ود دا کولیبریشن آف سی ٹی ڈی ایلیٹس اینڈ پنجاب رینجرز. دس آپریشن ہیز دا ایکول کوآپریشن آف پاکستان آرمی ایز ویل، اور لاسٹ 5 ڈیز سے دس آپریشن از گوئنگ آن، اور اب تک اس میں 100 جو فیسیلیٹیٹرز ہیں آف دیز کریمنل گینگز اینڈ ٹیررسٹ دے ہیو بین کاٹ بائی دا ایجنسیز، بائی دا پولیس، اور ان میں سے 4 جو ہیں وہ ٹیررسٹ زخمی ہوئے ہیں کیونکہ دے آر ویل اکوپڈ، ان کے پاس بہت لیٹسٹ کائنڈ آف ویپنس بھی ہیں، اور یہ بس اس طرح یہ آپریشن جو ہے نا ابھی ہو رہا ہے.
پاکستانی فوج کے شعبہ تعلقات عامہ یعنی ISPR سے بدھ کی شب جاری ہونے والے ایک بیان میں کہا گیا تھا کہ دہشت گردوں اور جرائم پیشہ عناصر کے خلاف قانون نافذ کرنے والے اداروں بشمول رینجرز، پولیس اور محکمہ انسداد دہشت گردی کے اہلکار فوج کی مدد سے جنوبی پنجاب میں کارروائیاں جاری رکھے ہوئے ہیں. فوج کے مطابق شدت پسندوں کے خلاف کامیاب آپریشن ضرب عصب کے بعد ان دہشت گردوں نے روجھان اور ضلع رحیم یار خان میں کچے کے علاقے میں پناہ لے رکھی تھی. پنجاب پولیس کی ترجمان کے مطابق جس علاقے میں آپریشن جاری ہے وہاں سندھ، بلوچستان اور پنجاب کی سرحدیں ملتی ہیں.
راجن پور کی آگے ایک تحصیل ہے روجان، तो वहाँ पे ये कच्चे का इलाका, आपको पता है कि वहाँ पे बॉर्डर एरिया है, सिंध का भी बॉर्डर है, बलोचिस्तान का भी बॉर्डर है, फिर इंडस रिवर भी है, तो इन्होंने वहाँ पे ये ऑपरेशन कर रहे हैं इन क्रिमिनल गैंग्स और टेररिस्ट के खिलाफ। ये तो अभी देखें जो जिस तरह की इंटेलिजेंस इंफॉर्मेशन आ रही है और इंटेलिजेंस शेयरिंग के ऊपर ये ऑपरेशन जो है ना ये हो रहा है, और ये उस वक्त तक आईजी पंजाब की जो इंस्ट्रक्शंस हैं वो यही है फील्ड ऑफिसर्स को कि ये उस वक्त तक कंटिन्यू रहेगा जब तक एंड तक नहीं पहुंचता और कोई भी टेररिस्ट अगर उधर मौजूद है।
वाज़ेह रहे कि 27 मार्च को लाहौर में एक मौलिक खुदकुश बम हमले में बच्चों और खवातीन समेत 70 से जायद अफराद की हलाकत के बाद पंजाब में फौज की तरफ से कार्रवाइयों का आगाज किया गया। मुख्तलिफ हलकों बशमूल सियासी जमातों की तरफ से ये मुतालबात सामने आते रहे कि सूबह पंजाब खास तौर पर इसके जनूबी अजला में फौज और रेंजर्स शिद्दत पसंदों के खिलाफ कार्रवाई करे। तहम तजियाकार लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अमजद शुएब ने वॉइस ऑफ अमेरिका से गुफ्तगू में कहा कि पंजाब हुकूमत को सूबे में फौज या रेंजर्स के ऑपरेशन पर तहफ़ुज़ात रहे हैं।
देखिए रिलक्टेंस पंजाब हुकूमत की पहले भी थी और आज भी मुझे देखने में लगता है कि वो बहुत खुश नहीं है इससे, लेकिन अब उनकी मजबूरी बन गई है क्योंकि जब ये लाहौर का वाकया हुआ गुलशन इकबाल वाला और उसमें इतने लोग मारे गए तो उसमें पंजाब हुकूमत की रेजिस्टेंस को किसी किस्म की पब्लिक सपोर्ट नहीं रही, तो उस पर पब्लिक फीलिंग्स और पब्लिक के जो सेंटिमेंट्स थे वो बड़े एंगेज और उनमें यही फीलिंग थी कि ऑपरेशन होना चाहिए, और इस चीज को समझते हुए आर्मी ने फौरन शुरू कर दिया। तो अब मेरा ख्याल है कि इट्स अ फेट कंप्लीट, पंजाब गवर्नमेंट हैज रिकंसाइल्ड विद दिस सिचुएशन बिकॉज़ दे डोंट हैव टू मेनी ऑप्शंस नाउ।
पाकिस्तानी फौज ने 2014 के वस्त में दहशतगर्दों के खिलाफ शुमाली वजीरिस्तान में ऑपरेशन ज़र्बे अज़्ब शुरू किया था, जबकि इसके अलावा कराची में भी रेंजर्स की ज़ेरे क़यादत दहशतगर्दों और जराइम पेशा अनासिर के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी हैं। पंजाब में अगरचे पुलिस कार्रवाइयाँ करती रही है लेकिन फौज और रेंजर्स की मदद से हालिया कार्रवाइयों को खासा अहम तस्वर किया जा रहा है। मुबसरीन का मानना है कि दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाइयाँ सिर्फ उसी सूरत कारगर साबित हो सकती हैं जब मुल्क भर में बिला तफरीक तमाम दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन किया जाए। मोहम्मद इश्तियाक, वॉइस ऑफ अमेरिका, इस्लामाबाद।
पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस ने अफगान सरहद के करीब एक कार्रवाई में 12 दहशतगर्दों को हलाक कर दिया है। कबायली अहदेदारों ने वॉइस ऑफ अमेरिका को बताया कि जुमेरात की सुबह दर्जनों दहशतगर्दों ने अफगान सरहद से मुल्क कुर्रम एजेंसी में एक चेक पोस्ट पर हमला किया। जवाबी कार्रवाई में एक दर्जन दहशतगर्द हलाक और कई जख्मी हो गए। पेशावर से शमीम शाहिद की रिपोर्ट।
पाकिस्तान के कबायली इलाके कुर्म एजेंसी में सिक्योरिटी फोर्सेज ने एक सिक्योरिटी चेक पोस्ट पर हमला करने वाले मुश्तबे अस्करियत पसंदों में से कम अज कम 12 को हलाक और 6 को जख्मी करने का बताया है। जुमेरात की सुबह लगभग 50 मुश्तबे दहशतगर्दों ने भारी हथियारों के साथ मंगरों में एक चेक पोस्ट पर हमला किया। सिक्योरिटी फोर्सेज ने जवाबी कार्रवाई करते हुए हमले को पसपा कर दिया। वाकये के बाद सिक्योरिटी फोर्सेज ने इलाके को घेरे में लेकर सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया है। चंद साल कबल ही सिक्योरिटी फोर्सेज ने इस इलाके में ऑपरेशन करके ऐसे अस्करियत पसंदों से पाक किया था, लेकिन अब भी यहां शिद्दत पसंदों की तरफ से सिक्योरिटी फोर्सेज पर इक्का दुक्का हमलों की खबरें सामने आती रहती है। कुर्म एजेंसी की सरहद अफगानिस्तान से मिलती है जबकि एक और कबायली इलाके शुमाली वजीरिस्तान से भी मुल्हिक है, जहां पाकिस्तानी फौज जून 2014 से शिद्दत पसंदों के खिलाफ भरपूर कार्रवाई में मसरूफ है। दरी असना कबायली इलाकों से मुल्हिका सूबा खैबर पख्तूनख्वा के मरकजी शहर पिशावर में जुमेरात की सुबह होने वाले एक बम धमाके में एक पुलिस अहलकार हलाक हो गया। हुक्काम के मुताबिक बद्दू समरबाग के इलाके में नामालूम शिद्दत पसंदों की तरफ से धमाका खेज मवाद एक चौकी के करीब नसब किया गया था और इसमें धमाके से एक राहगीर भी जख्मी हुआ। पाकिस्तान का ये शमाल मगरबी सूबा दहशतगर्दी से सबसे ज्यादा मुतासर हुआ है, लेकिन फौजी ऑपरेशन शुरू होने के बाद से इस सूबे समेत मुल्क भर में अमन अमान की मजमू सूरत हाल में बेहतरी देखने में आई थी, लेकिन रवा साल के अवाइल से एक बार फिर पुरतशद्दद वाकयात में इजाफा देखा जा रहा है जिसे हुकाम शिद्दत पसंदों के खिलाफ सिक्योरिटी फोर्सेज की जारी कार्रवाइयों का रद्दअमल करार देते हैं। शमीम शाहिद, वॉइस ऑफ अमेरिका, पिशावर।
پاکستان نے ایک بار پھر اپنے اس موقف کا اعادہ کیا ہے کہ وہ افغانستان میں امن کے قیام کے لیے اپنی سنجیدہ کوششیں جاری رکھے گا، لیکن طالبان کو مذاکرات کی میز پر لانا تنہا صرف پاکستان کی ہی ذمہ داری نہیں ہے۔ افغانستان میں مفاہمت اور امن کے قیام کے لیے افغانستان، پاکستان، امریکہ اور چین پر مشتمل چار رکنی گروپ مل کر کام کر رہا ہے۔ اسلام آباد سے یہ رپورٹ دی ہے ناصر محمود نے۔
پاکستان نے کہا ہے کہ افغانستان میں امن و استحکام کے لیے وہ اپنے عزم پر قائم ہے اور الزام تراشیاں صرف ایسے عناصر کے لیے فائدہ مند ہوں گی جو امن نہیں چاہتے۔ جمعرات کو اسلام آباد میں ترجمان دفتر خارجہ نفیس زکریا نے ہفتہ وار نیوز بریفنگ کے دوران کہا کہ پاکستان پڑوسی ملک افغانستان میں امن و استحکام کے لیے سنجیدہ اور مسلسل کوششیں اور مصالحتی عمل میں معاونت فراہم کرتا آیا ہے، لیکن ان کا کہنا تھا کہ مذاکراتی عمل کے لیے طالبان کو مذاکرات کی میز پر لانا اکیلے اسی کی ذمہ داری نہیں۔
We have time and again emphasized that bringing Taliban and others to negotiation table is not just Pakistan's responsibility.
نفیس زکریا نے کہا کہ ہم بارہا زور دیتے آئے ہیں کہ طالبان اور دیگر گروپوں کو مذاکرات کی میز پر لانا صرف پاکستان کی ذمہ داری نہیں، افغانستان میں امن و مصالحت چار فریقی گروپ کے تمام ارکان کا مشترکہ عزم ہے۔ پاکستان، افغانستان، امریکہ اور چین کے نمائندوں پر مشتمل گروپ نے گزشتہ دسمبر میں اپنے قیام کے بعد سے مصالحتی عمل کی بحالی کے لیے کوششیں شروع کر رکھی ہیں، لیکن مستقبل قریب میں مذاکراتی سلسلے کے دوبارہ بحال ہونے کے آثار دکھائی نہیں دیتے۔ افغان مذاکراتی عمل کے ایک اہم فریق طالبان نے اپنی پیشگی شرائط کی منظوری تک حکومت سے بات چیت سے انکار کر رکھا ہے۔ گزشتہ ہفتے ہی افغانستان کے صدر اشرف غنی نے برطانوی نشریاتی ادارے سے ایک انٹرویو میں کہا تھا کہ پاکستان اور افغانستان کے درمیان ان کے بقول ایک غیر اعلانیہ جنگ جاری ہے جسے ختم کرنا ہوگا۔ ان کا کہنا تھا کہ انہوں نے پاکستان سے بات چیت میں مسائل کی شناخت کر دی ہے۔ افغانستان کی طرف سے پہلے بھی اپنے ہاں حکومت مخالف شدت پسندوں کی پشت پناہی کا الزام پاکستان پر عائد کیا جاتا رہا ہے، جس کی اسلام آباد تردید کرتا آیا ہے۔ پاکستانی دفتر خارجہ کے ترجمان نفیس زکریا نے اس ضمن میں اپنے ملک کے موقف کو دہراتے ہوئے کہا،
We have also advised that the blame game would only benefit those averse to peace and stability in Afghanistan.
ان کا کہنا تھا کہ ہم یہ مشورہ بھی دیں گے کہ الزام تراشیوں سے صرف ان عناصر کو فائدہ ہوگا جو افغانستان میں امن و استحکام نہیں چاہتے۔ افغانستان میں امن و استحکام پاکستان کے اپنے مفاد میں ہے۔ دونوں ملکوں کی حالیہ بیان بازی کو مبصرین عدم اعتماد کا نتیجہ قرار دیتے ہیں۔ سینئر تجزیہ کار پروفیسر خادم حسین نے وائس آف امریکہ سے گفتگو میں کہا کہ اس عدم اعتماد کی بڑی وجہ خطے کے ممالک میں اسٹریٹجک مفادات پر بات چیت کے عمل کا نہ ہونا ہے۔
خطے کے ممالک کا اب تک یہ فیصلہ نہ کر پانا کہ پرائیویٹ جو ملیشیاز ہیں یا پراکسیز ہیں یا مختلف جو تنظیمیں ہیں جو خارجہ پالیسی کے مقاصد کے لیے استعمال کی جاتی آ رہی ہیں مختلف ممالک کی طرف سے، اس کو ختم کرنے کا اور اس پورے عمل کو اور اس پورے رجحان کو ختم کرنے کا پر اتفاق رائے ابھی تک نہیں ہو سکا ہے۔ تو اسٹریٹجک مفادات کے درمیان اشتراک بہت زیادہ ضروری ہے۔
سن 2014 میں اشرف غنی کے افغان صدر کا منصب سنبھالنے کے بعد پاکستان کے ساتھ جنگ سے تباہ حال اس ملک کے تعلقات ماضی کی نسبت بہتر ہونا شروع ہوئے تھے اور دونوں کے مابین کئی اعلیٰ سطحی رابطے بھی تواتر سے ہوتے آ رہے ہیں، جنہیں امریکہ افغانستان اور خطے کے امن کے لیے خوش آئند قرار دیتا ہے۔ تاہم اب بھی دونوں ملکوں کی طرف سے مختصر وقفوں کے ساتھ دشنام ترازی کا سلسلہ بھی دیکھنے میں آتا رہتا ہے۔ ناصر محمود، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
پاکستان نے کہا ہے کہ وہ ہتھیاروں پر کنٹرول کے سلسلے میں بھارت سے بات چیت کے لیے تیار ہے۔ پاکستانی وزارت خارجہ کے ترجمان نے اپنی ہفتہ وار بریفنگ میں کہا ہے کہ پاکستان جوہری ہتھیاروں کا پھیلاؤ روکنے سے متعلق صدر براک اوباما کی اپیل کے جواب میں بھارت سے مذاکرات کے لیے تیار ہے۔ اسلام آباد سے عشرت سلیم کی رپورٹ۔
پاکستان نے کہا ہے کہ وہ بھارت کے ساتھ ہتھیاروں کے عدم پھیلاؤ کے معاملے پر بات چیت کے لیے تیار ہے۔ پاکستان کے دفتر خارجہ کے ترجمان نفیس زکریا نے جمعرات کو ہفتہ وار بریفنگ میں کہا کہ بھارت کی تیزی سے بڑھتی ہوئی روایتی اور جوہری صلاحیت اور عسکری نظریات پر پاکستان کی تشویش کی عالمی سطح پر تفہیم بڑی ہے۔ صدر اوباما نے گزشتہ ہفتے واشنگٹن میں ہونے والی جوہری سلامتی کانفرنس میں اپنی اختتامی تقریر میں کہا تھا کہ پاکستان اور بھارت کو یقینی بنانا چاہیے کہ اپنے عسکری نظریات کی تشکیل کے دوران وہ مسلسل غلط سمت کی طرف گامزن نہ رہے۔ حالیہ سالوں میں بھارت نے اپنے روایتی ہتھیاروں کے ذخیرے میں تیزی سے اضافہ کیا ہے اور بعض اطلاعات کے مطابق سول جوہری معاہدہ استعمال کرتے ہوئے اپنے جوہری مواد کے ذخیرے میں بھی بے پناہ اضافہ کیا ہے، جس سے وہ بڑے پیمانے پر جوہری ہتھیار تیار کر سکتا ہے۔ ایسی اطلاعات بھی ہیں کہ بھارت سے خطرہ محسوس کرتے ہوئے پاکستان تیزی سے اپنی جوہری صلاحیت میں اضافہ کر رہا ہے، جس پر عالمی رہنماؤں کی طرف سے تشویش کا اظہار کیا گیا ہے۔ تاہم پاکستان ایسی خبروں کی تردید کرتا رہا ہے۔
We have taken note of President Obama's call on both India and Pakistan to work together with a view to ensuring that their military doctrines do not move in the wrong direction. There is an increased understanding at the international level of Pakistan's genuine concern.
نفیس زکریا نے کہا کہ ہم نے صدر اوباما کی اس بات کو توجہ سے سنا ہے، جس میں انہوں نے کہا ہے کہ پاکستان اور بھارت اس بات کو یقینی بنانے کے لیے مل کر کام کریں کہ ان کے عسکری نظریات غلط سمت میں نہیں جا رہے۔ ان کا کہنا تھا کہ جنوبی ایشیا میں امن و سلامتی پاکستان کی خارجہ پالیسی کا ایک اہم حصہ ہے، اور ہم علاقے میں جوہری اور روایتی ہتھیاروں کی دوڑ کے خلاف ہیں۔ نفیس زکریا نے پاکستان کی طرف سے اسٹریٹیجک ریسٹرینٹ رجیم، یعنی جوہری ہتھیاروں کے استعمال کو روکنے کے معاہدے کی تجویز کا بھی ذکر کیا، جس سے ان کے بقول جنوبی ایشیا میں ہتھیاروں کی غیر ضروری دوڑ کو روکا جا سکتا ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ پاکستان نیوکلیئر سپلائرز گروپ سمیت جوہری مواد اور ٹیکنالوجی کی برآمد سے متعلق دیگر کثیر فریقی معاہدوں میں شرکت کی مکمل اہلیت رکھتا ہے، اور اس اعتماد کا اظہار کیا کہ پاکستان اس سلسلے میں اصولوں پر مبنی غیر جانبدار اور غیر امتیازی معیار پر پورا اترے گا۔ یاد رہے کہ 2005 میں امریکہ نے بھارت کے ساتھ سول جوہری معاہدہ کرنے کے لیے اپنے ملک کے جوہری عدم پھیلاؤ کے قوانین میں تبدیلی کی تھی، اور نیوکلیئر سپلائرز گروپ میں شامل ممالک نے بھی بھارت کی اس شعبے میں ممکنہ معاونت کی حمایت کی تھی، جس کے بعد عالمی سطح پر بھارت کے ساتھ جوہری تعاون میں اضافہ ہوا تھا۔ پاکستان بھی امریکہ سے اسی طرز کے جوہری معاہدے کا خواہاں ہے، مگر اس کے بقول وہ اپنے جوہری پروگرام پر کوئی قدغن قبول نہیں کرے گا۔ عشرت سلیم، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز پر، یہ ہے وائس آف امریکہ واشنگٹن۔ ہماری ویب سائٹ ہے urduvoa.com۔
ریپبلکن پارٹی کی جانب سے صدارتی نامزدگی کے امیدوار ڈونلڈ ٹرمپ ایسے میں اپنی مہم کی رفتار دوبارہ حاصل کرنا چاہتے ہیں جب یہ دوڑ ان کی آبائی ریاست نیو یارک میں داخل ہو رہی ہے۔ وائس آف امریکہ کی رپورٹ میں تفصیلات اسد حسن کی زبانی۔
بدھ کی رات نیو یارک سے باہر گفتگو کرتے ہوئے ڈونلڈ ٹرمپ نے گزشتہ مباحثے میں ٹیڈ کروز کے نیو یارک کی اقدار سے متعلق خیالات کا تمسخر اڑایا۔
There was never anything like it in this country. The worst attack in the history of the United States. The bravery that was shown was incredible. We all lived through it.
وہ کہہ رہے ہیں کہ 11 ستمبر کے حملوں جیسی کوئی چیز ہمارے ملک میں موجود نہیں تھی۔ یہ امریکہ کی تاریخ کا بدترین حملہ تھا۔ جس بہادری کا مظاہرہ یہاں کے عوام کی جانب سے کیا گیا وہ انتہائی قابل تحسین ہے، اور ہم تمام نے اس کا سامنا کیا ہے۔ ہم سب مرنے والوں کو جانتے ہیں، اور میرے سامنے یہ شخص ٹیڈ کروز کھڑا مجھے گھور رہا ہے۔ وہ چہرے پر نفرت اور حقارت لیے نیو یارک کی اقدار پر بات کر رہی ہیں۔ دوستوں، میں سمجھتا ہوں کہ آپ اس کو یاد نہیں رکھیں گے۔ ٹیڈ کروز کا کہنا ہے کہ نیو یارک کی اقدار سے متعلق ان کے ریمارکس آزاد خیال سیاستدانوں سے متعلق تھے، جبکہ نیو یارک کے کئی شہریوں نے انہیں اپنی توہین کے طور پر دیکھا ہے۔ نیو یارک میں بعض احتجاجیوں نے ڈونلڈ ٹرمپ کی طرح ٹیڈ کروز کا بھی استقبال احتجاجی نعروں کے ساتھ کیا۔ ٹیڈ کروز منگل کے روز وسکانسن میں ڈونلڈ ٹرمپ کے خلاف بھاری برتری کے بعد نیو یارک پہنچے ہیں۔
It was a turning point, I believe, in this entire election. It culminated four states in a row in the last two weeks where we have beaten Donald Trump.
وہ کہہ رہے ہیں کہ چار ریاستوں میں یہ کے بعد دیگرے جو نتائج سامنے آئے ہیں وہ بہت اہم موڑ ہیں۔ ہم نے بار بار ڈونلڈ ٹرمپ کو شکست دی ہے۔ لیکن دوسری جانب رائے عامہ پر مبنی جائزہ رپورٹیں ظاہر کر رہی ہیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ کو نیو یارک میں 19 اپریل کو ہونے والے اہم پرائمری سے قبل ٹیڈ کروز اور گورنر اوہایو جان کیسچ کے خلاف قابل ذکر برتری حاصل ہے۔ اسی اثنا میں ڈیموکریٹس کی دوڑ میں سینیٹر برنی نے منگل کو وسکانسن میں فتح کے بعد کہا ہے کہ ہلری کلنٹن صدارت کے لیے اہل امیدوار نہیں ہیں۔ برنی سینڈرز نے گزشتہ 7 پرائمریز یا کاکسز میں سے 6 میں ہلری کلنٹن کے خلاف کامیابی حاصل کی ہے، لیکن مس کلنٹن، جنہیں ممکنہ طور پر ناقابل تسخیر برتری حاصل ہے، بدھ کے روز مسٹر سینڈر کو جواب دیتے ہوئے کہا کہ سینڈر کے خیالات ان کے کام نہیں آئیں گے، کیونکہ ان کے پاس جو اعداد و شمار ہیں ان میں اضافہ نہیں ہو رہا۔ اسد حسن، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
پاناما کے صدر نے کہا ہے کہ ان کی حکومت ایک آزاد کمیشن تشکیل دے گی جو پاناما دستاویزات اسکینڈل کے پس منظر میں ملک کے مالیاتی طریقہ کار کا جائزہ لے گا۔ تفصیلات مائیکل براؤن کی رپورٹ میں، نیلوفر مغل کی زبانی۔
مبصرین کا خیال ہے کہ پاناما کے اقتصادی شعبے میں رازداری رکھنے کی صلاحیت موجود ہے، جس کی وجہ سے یہی وہ آخری ایک بڑا مقام ہے جہاں پر قانونی عہدیداروں سے بچنے کے لیے کوئی بھی اپنی رقم کو چھپا سکتا ہے۔ پاناما کے صدر یوان کارلوس نے بدھ کی رات ایک ٹیلی ویژن خطاب میں ایک مشاورتی کمیشن کی تشکیل پر بات کی۔ ان کے الفاظ ہیں،
El gobierno de Panamá, a través de nuestra cancillería, creará un comité independiente.
پاناما کی حکومت ہمارے دفتر خارجہ کی مدد سے جانے مانے قومی اور بین الاقوامی ماہرین کی ایک آزاد کمیٹی تشکیل دے گی جو ہمارے معیاری طریقہ کار کا جائزہ لے گی اور اقدامات تجویز کرے گی، جسے ہم دنیا کے دیگر ملکوں کے ساتھ بھی شیئر کریں گے تاکہ قانونی مالی نظام کی شفافیت کو مزید مضبوط کیا جائے۔
No solo al interno de nuestro país, sino que también lideraremos un esfuerzo en beneficio del resto del mundo.
ہم نہ صرف اپنے ملک کے اندر کام کریں گے بلکہ ہم باقی دنیا کو فائدہ پہنچانے کے لیے بھی کام کریں گے۔ اس سکینڈل میں شامل پاناما کی لا فرم موزیک فونسیکا کا کہنا ہے کہ اس ہفتے اس کے دفتر سے دنیا کے طاقتور اور مشہور افراد کے بیرون ملک اکاؤنٹس سے متعلق لاکھوں دستاویزات افشا کیے گئے۔ اس کا کہنا ہے کہ اسے ہیکروں نے چرایا ہے اور یہ کسی اندرونی شخص کا کام نہیں ہے۔ اس سکینڈل کے ذریعے امیر اور طاقتور شخصیات کی ایک طویل فہرست سامنے آئی ہے جس میں روسی صدر ولادیمیر پوٹن بھی شامل ہیں۔ نیلوفر مغل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
عمران، تم اردو میں تازہ ترین خبروں اور دلچسپ فیچرز کے لیے کس ویب سائٹ پہ جاتے ہو؟
وائس آف امریکہ کی اردو ویب سائٹ www.urduvoa.com پر، اور کہاں؟
زبردست، مجھے بھی سب سے زیادہ www.urduvoa.com ہی پسند ہے۔
چلو کسی بات پر تو ہم دونوں میں اتفاق ہے۔
بھئی www.urduvoa.com پر کسے اتفاق نہیں ہوگا۔
انسانی حقوق کی تنظیم ایمنیسٹی انٹرنیشنل کے مطابق گزشتہ سال دنیا بھر میں موت کی سزاؤں کی تعداد میں بہت زیادہ اضافہ ہوا۔ رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ پچھلے سال کم از کم 1634 افراد کو پھانسی اور دیگر طریقوں سے موت کی سزا دی گئی، جو سن 2015 میں 50% سے زیادہ اضافہ اور گزشتہ 25 برسوں کے دوران کی سب سے زیادہ تعداد ہے۔ لندن سے وائس آف امریکہ کے ہنری ریجویل نے اپنی رپورٹ میں بتایا ہے کہ موت کی سزا پانے والوں کی تعداد ممکنہ طور پر اس سے کہیں زیادہ ہو سکتی ہے۔ مزید تفصیلات کے ساتھ شہناز نفیس۔
گزشتہ سال دنیا کے 25 ملکوں میں موت کی سزائیں دی گئیں، لیکن ان میں 3 ملک، ایران، سعودی عرب اور پاکستان سب سے نمایاں رہے، جہاں کل تعداد کی 90% سزائیں دی گئیں۔ پاکستان میں دسمبر 2014 میں پشاور کے ایک اسکول پر طالبان کے حملے کے بعد، جن میں بچوں سمیت 141 افراد ہلاک ہو گئے تھے، اس کے نتیجے میں حکومت نے موت کی سزاؤں پر عائد عارضی پابندی اٹھا لی تھی۔ ایمنسٹی انٹرنیشنل کی کائرا سینگ گیورگیو کہتی ہیں کہ پابندی اٹھائے جانے کے بعد پاکستان میں موت کی سزاؤں پر عمل درآمد میں تیزی سے اضافہ ہوا۔ ان کے الفاظ، ابتدا میں عارضی پابندی صرف دہشت گردی سے منسلک جرائم کے لیے اٹھائی گئی تھی، لیکن پھر بہت جلد ہم نے یہ دیکھا کہ ان لوگوں کو بھی پھانسی پر چڑھانے کے لیے بھیجا جا رہا ہے جو قتل یا دوسرے عام نوعیت کے جرائم میں ملوث تھے، جنہیں اکثر اوقات ایسی عدالتی سماعتوں میں سزائیں سنائی گئی تھیں جن میں جرم کی صحت کے بارے میں شک و شبہ پایا جاتا ہے۔ یہ الفاظ تھے کائرا سینگ گیورگیو کے۔ ایمنسٹی انٹرنیشنل کے عالمی مسائل اور تحقیق کے شعبے کی ڈائریکٹر آڈرے گوگرین کہتی ہیں کہ پاکستان کی جانب سے ان سزاؤں کی وضاحت دہشت گردی سے منسلک جرائم کے طور پر کی گئی ہے، جس کا مقصد پرتشدد جرائم کے خلاف لڑنا ہے۔ وہ کہتی ہیں کہ ہم اسی طرح کی چیزیں ایران میں بھی دیکھتے ہیں، لیکن جب آپ اس پر نظر ڈالتے ہیں کہ در حقیقت کس کو پھانسی دی گئی، تو پاکستان میں زیادہ تر پھانسیاں ان لوگوں کو ملی جنہیں دہشت گردی سے منسلک جرائم میں سزائیں نہیں ہوئی تھی، جبکہ ایران کے حوالے سے ہمیں یہ تشویش ہے کہ وہاں انتہا پسندی یا دہشت گردی کے خلاف لڑائی کے جواز کو ایک ڈھال کے طور پر مخالفین کو ہدف بنانے کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے۔ اس لیے آپ کو اس چیز پر نظر ڈالنی چاہیے کہ ملک اصل میں کر کیا رہے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ وہ جو کر رہے ہیں اس کے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں۔ گزشتہ سال سعودی عرب میں کم از کم 158 افراد کو موت کی سزائیں دی گئیں، جن میں ایک شیعہ مذہبی رہنما شیخ نمر النمر بھی شامل تھے، جن کی موت نے خطے بھر میں سنی مسلمانوں اور شیعہ مسلمانوں کے درمیان کشیدگی میں اضافہ کر دیا تھا۔ ریاض کا کہنا ہے کہ وہ موت کی سزا کا استعمال دہشت گردوں کے خلاف کرتا ہے، لیکن ایمنسٹی انٹرنیشنل کا دعویٰ ہے کہ اسے اکثر اوقات سیاسی مخالفین کے خلاف استعمال کیا جاتا ہے۔ ایران میں بھی موت کی بہت سی سزائیں منشیات سے منسلک جرائم پر دی گئیں۔ ایک بار پھر ایمنسٹی انٹرنیشنل کی کائرا سینگیورجیو کے الفاظ،
Significant non-proportion of the 977 executions that we recorded for Iran were carried out for drug-related offenses.
ایران میں دی جانے والی موت کی 977 سزاؤں کے ایک بڑے حصے کا تعلق منشیات سے منسلک سزاؤں سے ہے۔ اگرچہ بین الاقوامی قانون واضح طور پر یہ کہتا ہے کہ موت کی سزا کے استعمال کو ارادتاً کی جانے والی ہلاکتوں تک محدود رکھنا چاہیے۔ یہ الفاظ تھے کائرا سینگیورجیو کے۔ دنیا بھر میں موت کی سزاؤں کی حقیقی تعداد ممکنہ طور پر اس سے زیادہ ہو سکتی ہے، کیونکہ چین ایمنسٹی کے ان اعداد و شمار میں شامل نہیں ہے۔ کائرا سینجیورجیو کہتی ہیں،
This figure does not include the thousands of people that we believe were executed in China last year, where the use of the death penalty.
ان اعداد و شمار میں وہ ہزاروں لوگ شامل نہیں ہیں جن کے متعلق ہمارا خیال ہے کہ انہیں گزشتہ سال چین میں پھانسی دی گئی تھی، جہاں سزائے موت کے استعمال اور بالخصوص سزائے موت کے استعمال سے متعلق اعداد و شمار کو بدستور ریاستی راز قرار دیا جاتا ہے۔ یہ الفاظ تھے کائرا سینگیورجیو کے۔ 2015 میں موت کی سب سے زیادہ سزائیں دینے کے لحاظ سے امریکہ کا نمبر پانچواں تھا۔
We recorded the lowest number of executions since 1991 and also the lowest number of the sentences imposed since
کائرا سینجیورجیو کہہ رہی ہیں کہ ہم نے امریکہ میں 1991 سے لے کر گزشتہ تمام برسوں کے مقابلے میں سب سے کم تعداد ریکارڈ کی، اور 1977 سے جب سے امریکہ میں موت کی سزاؤں پر دوبارہ عمل درآمد شروع ہوا گزشتہ سال سب سے کم تعداد میں یہ سزا دی گئی۔ گزشتہ سال امریکہ کی صرف 6 ریاستوں میں موت کی سزائیں دی گئیں، جن میں ریاست ٹیکساس میں دی جانے والی سزاؤں کی تعداد کل امریکی تعداد کا تقریباً نصف تھی۔ بیلاروس وہ واحد یورپی ملک ہے جہاں موت کی سزا دی جاتی ہے، اور ویتنام اس سلسلے میں اپنے اعداد و شمار فراہم نہیں کرتا۔ پہلی بار ایسا ہوا ہے کہ دنیا کے زیادہ تر ملکوں یعنی 102 نے موت کی سزا کو مکمل طور پر ختم کر دیا ہے، جبکہ 4 دیگر ملکوں نے 2015 میں سزائے موت پر پابندی عائد کی۔ شہناز نفیس، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
جب ریڈیو ہو دور اور خبریں ہوں اہم، تو آئیے ہماری ویب سائٹ اردو voa.com پر۔ جب ٹی وی سامنے نہ ہو اور آپ کو جاننا ہو تو اور کہیں نہ جائیے، اردو voa.com پر آئیے۔ دن بھر کی اہم شہ سرخیاں، تازہ ترین خبریں، سب ملتے ہیں اردو voa.com پر۔ امریکہ اور جنوبی ایشیا میں پھیلی ریڈیو اور ٹی وی کے تجربہ کار صحافیوں کی ٹیم آپ کو 24 گھنٹے باخبر رکھتی ہے۔ پاکستان میں صبح 7 بجے سے شام کو 7 بجے تک اردو voa.com پر براہ راست سنیے۔ ہمارے تازہ ترین براڈ کاسٹ بلٹنس کے لیے دن میں کئی دفعہ آئیے۔ دن ہو یا رات، جب دل چاہے اس پتے کو یاد رکھیے، www.urduvoa.com۔
تازہ ترین خبروں، خصوصی فیچرز، ٹی وی اور ریڈیو پروگرام دیکھنے اور سننے کے لیے وزٹ کیجیے www.voanews.com/urdu۔
پاکستان میں اس وقت رات کے 9:30، بھارت میں 10، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں دن کے 12:30 بجنے والے ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے میں ہوں خالد حمید، خبروں اور حالات حاضرہ کے ایک اور بلٹن کے ساتھ۔ کراچی میں قومی اور صوبہ اسمبلی کے ضمنی انتخابات کے لیے ووٹنگ آج جاری رہی۔ یہ نشستیں متحدہ قومی موومنٹ کے ارکان اسمبلی کے اپنی پارٹی چھوڑ کر پاک سرزمین پارٹی میں شمولیت کے نتیجے میں خالی ہوئی تھیں۔ کراچی سے شہزاد حسین کی رپورٹ۔
جمعرات کو کراچی کے قومی اسمبلی کے حلقے NA 245 اور صوبائی اسمبلی کے حلقے PS 115 پہ ضمنی انتخابات ہوئے۔ یہ دونوں نشستیں متحدہ قومی موومنٹ کے ارکان نے خالی کی تھیں۔ پولنگ کا عمل صبح 8 بجے سے شام 5 بجے تک بغیر کسی وقفے کے جاری رہا۔ مختلف پولنگ اسٹیشنوں سے عملے اور سامان کے حوالے سے شکایات موصول ہوئیں، اور صوبائی اسمبلی کے حلقے PS 115 میں مخالفین میں تصادم کی بھی خبریں سامنے آئیں۔ مقامی ذرائع ابلاغ پہ سب سے زیادہ ذکر قومی اسمبلی کے حلقے NA 245 کے ضمنی انتخاب کا ہوا، جہاں پاکستان تحریک انصاف کے امیدوار امجد اللہ خان نے پولنگ سے کچھ گھنٹے قبل نہ صرف متحدہ قومی موومنٹ کے امیدوار کے حق میں دستبردار ہونے کا اعلان کیا، بلکہ پاکستان تحریک انصاف چھوڑ کر متحدہ قومی موومنٹ میں شمولیت بھی اختیار کر لی۔ میڈیا سے بات کرتے ہوئے امجد اللہ خان نے کہا،
میں MKM میں اپنی مرضی سے آیا ہوں، میرے پہ کوئی پریشر ایسا نہیں ہے، نہ ہی کوئی ایسی کوئی ڈیل میری ہوئی ہے ان لوگوں کے ساتھ کہ جی مجھے کوئی پیسے دیے جائیں یا مجھے کوئی پودا دیا جائے یا مجھے اور کوئی بینیفٹ دیا جائے۔ میں اپنی مرضی سے آیا ہوں اور ایک چھوٹے اور نارمل کارکن کی طرح میں MKM کے اندر اپنے آپ کو رکھوں گا اور کام کروں گا۔
امجد اللہ خان نے پاکستان تحریک انصاف کے طرز عمل پر تنقید بھی کی۔ اس موقع پر متحدہ قومی موومنٹ کے رہنما امین الحق نے کہا،
امجد اللہ بھائی ہمارے درمیان موجود ہیں، انہوں نے حق اور سچ کو سمجھتے ہوئے اپنی رضا اور اپنی مرضی کے عین مطابق MKM میں شمولیت اختیار کی ہے، ہم انہیں MKM میں شمولیت پہ قلب خوش آمدید کہتے ہیں۔
پاکستان تحریک انصاف کے رہنما عمران اسماعیل نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے متحدہ قومی موومنٹ کو تنقید کا نشانہ بنایا۔
PTI بھرپور مطالبہ کرتی ہے الیکشن کمیشن سے کہ اس کا نوٹس لے، یہ الیکشن کو نل اوائڈ قرار دے، اس کی دوبارہ تاریخ دی جائے، نئے کینڈیڈیٹس کے ساتھ دی جائے، کیونکہ یہ الیکشن خراب ہو گیا ہے، یہ الیکشن کو پپوت لگ گئی ہے، یہ الیکشن گل گیا ہے، سڑ گیا ہے، اس طرح سے الیکشن PTI کو تو منظور نہیں ہوگا جو 245 میں آپ نے کرایا۔
حکومت کی جانب سے پر امن انتخابات کے انعقاد کے لیے سیکیورٹی کے سخت انتظامات کیے گئے تھے، اور پولنگ کے وقت وہاں پولیس کے علاوہ رینجرز بھی موجود تھی۔ شہزاد حسین، وائس آف امریکہ، کراچی۔
بھارتی کنٹرول والے کشمیر میں مظاہرین اور بھارتی سیکیورٹی فورسز کے درمیان پرتشدد جھڑپیں ہوئی ہیں۔ یہ جھڑپیں ایک عسکریت پسند گروپ کے رکن کی تدفین کے موقع پر ہوئیں جو بھارتی سیکیورٹی فورسز کے ہاتھوں گولیوں کے تبادلے میں ہلاک ہو گیا تھا۔ سری نگر سے یوسف جمیل کی رپورٹ۔
جمعرات کو علل سبا جنوبی ضلع شوپیان میں بھارتی مسلح افواج کے ساتھ مختصر جھڑپ کے دوران حزب المجاہدین نامی مقامی عسکری تنظیم کے 2 جنگجو مارے گئے۔ ان میں سے ایک نصیر احمد پنڈت بھارتی کشمیر کی پولیس کا ایک سابق سپاہی تھا، لیکن گزشتہ سال وہ اسلحے سمیت فرار ہو کر حزب المجاہدین میں شامل ہو گیا تھا، اور بہت جلد حفاظتی دستوں کو انتہائی مطلوب عسکریت پسندوں کی فہرست میں اس کا نام شامل کیا گیا۔ نصیر احمد پنڈت کی گولیوں سے چھلنی لاش جب ضلع پلوامہ میں اس کے آبائی گاؤں لائی گئی تو ہزاروں لوگ جن میں خواتین اور بچے بھی شامل تھے اسے خراج عقیدت ادا کرنے وہاں پہنچ گئے۔ اسی دوران عسکریت پسندوں کی ایک جمعیت بھی وہاں وارد ہوئی جس نے اس کی تعظیم میں خود کار رائفلوں سے ہوا میں گولیاں چلائیں۔ بعد میں پنڈت اور اس کے ساتھ مارے گئے اس کے ساتھی وسیم ملا عرف انعام الحق کی تجہیز و تکفین میں ہزاروں لوگوں نے شرکت کی، جس کے دوران بھارت سے آزادی کے مطالبے کے حق میں جم کر نعرہ بازی کی گئی۔ جھڑپ کے دوران عسکریت پسندوں کو ہلاک کیے جانے کی خبر پھیلتے ہی جنوبی کشمیر کے کئی علاقوں میں لوگوں نے سڑکوں پر آ کر مظاہرے کیے۔ بعض مقامات پر پولیس اور احتجاج کرنے والے نوجوانوں میں جھڑپیں بھی ہوئیں جو آخری اطلاعات آنے تک جاری تھیں۔ دیکھنے والے کہتے ہیں کہ مظاہرین نے پولیس اور نیم فوجی دستوں پر پتھراو کیا، جس کے جواب میں حفاظتی دستوں نے بانس کے ڈنڈے چلائے اور آنسو گیس چھوڑی۔ متعدد افراد کے زخمی ہونے کی خبر ہے۔ اس دوران مشتعل نوجوانوں نے پلوامہ شہر سے پولیس کی ایک بکتر بند نما گاڑی پر زبردستی قبضہ کر کے اسے جھڑپ کے دوران ہلاک ہونے والے ایک عسکریت پسند کے آبائی گاؤں پہنچایا جہاں گاڑی میں آگ لگا دی گئی۔ عہدیداروں نے بتایا کہ بھارتی فوج کی راشٹر رائفلز اور مقامی پولیس کے عسکریت مخالف اسپیشل آپریشنز گروپ نے عسکریت پسندوں کی موجودگی کی مصدقہ اطلاع ملنے پر شوپیان کے واہل گاؤں کا محاصرہ کیا، جس کے دوران دو عسکریت پسندوں نے ایک نجی مکان سے نکل کر حفاظتی دستوں پر گولیاں چلائیں اور پھر ایک قریبی کھیت کی طرف بھاگ نکلے، تاہم انہیں ایک مختصر جھڑپ کے دوران ہلاک کیا گیا۔ سری نگر میں بھارتی فوج کے ترجمان لیفٹنٹ کرنل این این جوشی نے کہا کہ حفاظتی دستوں نے گزشتہ دو دن کے دوران بھارتی کشمیر میں چار عسکریت پسندوں کا ہلاک کیا ہے، جسے ترجمان نے بھارتی کشمیر میں سرگرم عسکریت پسندوں کے خلاف حفاظتی دستوں کی ایک بڑی کامیابی قرار دے دیا۔ یوسف جمیل، وائس آف امریکہ، سری نگر۔
میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز پر، یہ ہے وائس آف امریکہ واشنگٹن۔ ہماری ویب سائٹ ہے urduvoa.com۔
روس کے صدر ولادیمیر پوٹن نے پاناما کی قانونی فرم کے افشا ہونے والے دستاویزات کے ان الزامات کو مسترد کیا ہے کہ ان کے قریبی ساتھی اس میں ملوث تھے، اور کہا ہے کہ نام نہاد پاناما پیپرز ایک مغربی مہم کا حصہ ہیں جو روس کو بدنام کرنے کے لیے شروع کی گئی ہے۔ جمعرات کے روز سینٹ پیٹرز برگ میں میڈیا فورم سے باتیں کرتے ہوئے روس کے صدر نے کہا کہ افشا ہونے والی دستاویزات اس کوشش کا حصہ ہیں کہ ان کے ملک کو مزید تابعدار بنایا جائے اور حکام پر معاشرے کا اعتماد مجروح ہو اور وہ ایک دوسرے کے خلاف صف آرا ہو جائیں۔ روس کے ایک اپوزیشن لیڈر اور بدعنوانی کے خلاف لڑنے والے الیکسی نیوالنی نے اس سے اتفاق نہیں کیا۔ انہوں نے وائس آف امریکہ سے ایک انٹرویو میں کہا کہ وہ پاناما پیپرز کے انکشافات کے سنگین نتائج دیکھ رہے ہیں۔ نیوالنی کا کہنا تھا کہ پاناما پیپرز سے سامنے آنے والی اطلاعات کئی برسوں میں سب سے اہم خبر ہیں، اور انہیں اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ تاریخ پر اہم اثرات چھوڑے گی۔ نیوالنی نے ماسکو میں وائس آف امریکہ کو بتایا کہ روسی پہلے ہی جانتے ہیں کہ پوٹن بدعنوان ہیں، لیکن ان دستاویزات کی اہمیت یہ ہے کہ وہ طریقہ کار افشا کیا گیا ہے کہ کس طرح ان بدعنوان لوگوں نے اپنی دولت اکٹھا کی اور اسے بیرون ملک منتقل کیا۔ بحرین کے وزیر خارجہ نے کہا ہے کہ ایران کو علاقے میں اپنی خارجہ پالیسی کو تبدیل کرنا پڑے گا، اور دہشت گردوں کو ہتھیاروں کی کھیپ بھیجنا، انہیں تربیت دینا، مالی اعانت کرنا اور پس پشت جنگ لڑنا بند کرنا پڑے گا۔ جمعرات کے روز امریکہ کے وزیر خارجہ جان کیری کے ہمراہ خالد بن احمد الخلیفہ نے کہا کہ ایران کو اپنے ہمسایوں کے لیے بھی اتنی ہی کوشش کرنا پڑے گی جتنی وہ امریکہ اور پانچ عالمی طاقتوں کے ساتھ اپنے جوہری معاہدے کو قائم رکھنے کے لیے کر رہا ہے۔ جان کیری نے اس موقع پر کہا کہ ہم ایران سے مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ دنیا پر ثابت کرے کہ وہ عالمی برادری کا ایک تعمیری رکن ہے۔ انہوں نے کہا کہ تہران کو یمن میں جنگ کو طول نہیں دینا چاہیے، اسے ختم کرنا چاہیے، اور شام کی لڑائی میں شدت پیدا کرنے کے بجائے اس کے خاتمے میں کردار ادا کرنا چاہیے۔ ملائیشیا کی پارلیمانی کمیٹی نے مطالبہ کیا ہے کہ مشکلات کا شکار حکومتی سرمایہ کار کمپنی کے سربراہ کے خلاف مالی بد انتظامی کے الزامات کی تحقیقات کی جائیں۔ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی نے جمعرات کے روز 106 صفحات پر مشتمل ایک رپورٹ جاری کی، جس میں ملائیشیا کی ترقیاتی کمپنی کی انتظامیہ پر الزام لگایا گیا کہ اس نے سن 2009 اور سن 2013 کے درمیان سمندر پار پیچیدہ مالی لین دین میں 12 ارب ڈالر گنوا دیے۔ پینل کا کہنا تھا کہ فرم کے سابق سربراہ ازرال ابراہیم کو اس کا ذمہ دار ٹھہرایا جائے۔ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی نے یہ بھی مطالبہ کیا کہ فنڈ کے مشاورتی بورڈ کو، جس کے سربراہ نجیب رزاق ہیں، تحلیل کر دیا جائے۔ اقوام متحدہ کے ایک سینئر عہدیدار شام کی حکومت پر الزام عائد کر رہے ہیں کہ وہ ملک کے ایسے علاقوں میں پھنسے ہزاروں شامی باشندوں تک امدادی اداروں کو رسائی دینے سے انکار کر رہی ہے جہاں پہنچنا بہت مشکل ہے۔ جنیوا سے وائس آف امریکہ کے لیے لیزا شلائن کی رپورٹ میں اسد حسن کی زبانی۔
اقوام متحدہ کے خصوصی مشیر جان ایگلینڈ نے گزرنے والے ہفتے کو بے حد مایوس کن قرار دیا۔ ان کا کہنا تھا کہ اقوام متحدہ نے 4 دن تک شام کی حکومت سے انتظار کیا ہے کہ وہ میسور اور مشکل پہنچ والے علاقوں میں پھنسے 287,000 افراد تک رسائی کے لیے اجازت دے۔ ان کے بقول ادارہ گزشتہ ہفتے صرف
45,000 افراد کو اشیاء ضروریہ فراہم کر سکا ہے، جبکہ 5 امدادی قافلے اجازت کے منتظر رہے۔ انہوں نے کہا کہ اپوزیشن فورسز نے بھی بعض امدادی سامان کی رسد کی راہ میں رکاوٹیں کھڑی کی ہیں، تاہم ان کے الفاظ میں اس کا زیادہ تر بوجھ حکومت کے کاندھوں پر عائد ہوتا ہے، کیونکہ 18 محصور علاقوں میں سے 15 کا کنٹرول حکومت کے پاس ہے۔ ایگلینڈ نے کہا کہ ان محصور علاقوں تک پہنچ ایسے میں زیادہ ضروری ہو گئی ہے جب ادارہ شام کے اندر قومی سطح پر ویکسینیشن کی مہم شروع کر رہا ہے۔
There are problems in many places in going as planned.
وہ کہہ رہی ہیں کہ بہت سے علاقوں میں منصوبے کے مطابق کام کرنے میں مشکلات پیش آ رہی ہیں۔ حکومت اور حزب اختلاف کے گروپوں سے اپیل کہ وہ ہمارے کارکنوں کو نہ روکیں، ہمارے رضاکاروں اور ہیلتھ ورکرز کو نہ روکیں جنہیں خطرناک بیماری سے بچاؤ کے لیے دسیوں لاکھوں بچوں کو ویکسین دینا ہے۔ مسٹر ایگلینڈ نے کہا کہ ایک اچھی بات یہ ہے کہ رسائی کی صورت میں اقوام متحدہ مستقبل قریب میں محصور علاقوں سے زخمیوں، بیماروں اور ان کے عزیز و اقارب کو نکالنے کے قابل ہوگی۔
Altogether, it could be up to 500.
وہ کہہ رہے ہیں کہ کل ملا کے یہ 500 افراد ہو سکتے ہیں۔ یہ طبی بنیادوں پر لوگوں کا ایک بڑا انخلا ہے جس کی منصوبہ بندی کی جا چکی ہے۔ ہمیں امید ہے کہ یہ انخلا ہوگا۔ یہ انخلا اس جگہ سے ہوگا جہاں لوگ زخمی ہونے کے بعد موت کے منہ میں جا چکے ہیں، بالکل غیر ضروری طور پر ان کی جانیں گئی ہیں، کیونکہ وہاں طبی بنیادوں پر لوگوں کو باہر نکالنے کی سہولت نہیں تھی۔ مسٹر ایگلینڈ نے کہا کہ زندگی اور موت کی صورتحال ہے، طبی بنیادوں پر انخلا اور طبی امداد کو معمول کا حصہ ہونا چاہیے، کیونکہ یہ کوئی ایک بار کا معاملہ نہیں ہے۔ اسد حسن، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
سن 2015 میں پیرس میں دہشت گرد حملوں کا مرکزی مشتبہ شخص صلاح عبدالسلام مزید چند ہفتے بیلجیم میں زیر حراست رہے گا، جس کے بعد اسے فرانس کے حوالے کر دیا جائے گا۔ یہ بیان عبدالسلام کے وکیل نے جمعرات کے روز بیلجیم میں سماعت کے بعد دیا۔ سوان مری کا کہنا تھا،
En ce qui concerne la remise en France, je pense que ça c'est important également. Il sera et c'est une information que je viens d'avoir parce que le mandat d'arrêt
وہ کہہ رہے ہیں میرے خیال میں اس کی فرانس کو حوالگی بھی بہت اہم ہے، کیونکہ بیلجیم کے وارنٹ گرفتاری اس سے پہلے اٹھانے ضروری ہیں، اور اس کیس کے پس منظر میں ایسا کرنا اہم ہے، اور انہیں یقین ہے کہ آئندہ چند ہفتوں میں پیش رفت ہوگی اور اسے فرانس کے حوالے کر دیا جائے گا۔ عبدالسلام کو 18 مارچ کو گرفتار کیا گیا تھا، جبکہ اس سے پہلے 4 مہینے وہ پولیس سے بھاگتا رہا۔ منگل کے روز امریکی محکمہ خارجہ نے عبدالسلام کو فوری طور پر عالمی دہشت گرد قرار دیا تھا۔ ویٹیکن کے ایک بیان میں کہا گیا ہے کہ پوپ فرانسس 16 اپریل کو یونانی جزیرے لیسبوس کا مختصر دورہ کریں گے اور وہاں مقیم پناہ گزینوں سے ملاقات کریں گے۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ پوپ نے مسیحی گرجا گھر اور یونانی صدر کی دعوت قبول کر لی ہے۔ پوپ کا یہ دورہ خیر سگالی کا علامتی اظہار ہے، جو بین الاقوامی توجہ پناہ گزینوں کی حالت زار پر مرکوز کرے گا، جن میں سے بہت سے شام کی جنگ اور غربت سے بھاگ کر یہاں پناہ لیے ہوئے ہیں۔ یونان کی بندرگاہ پیرایوس کے تارکین وطن کے کیمپوں میں اس وقت کشیدگی پیدا ہو گئی جب انہیں دوسری جگہ منتقل کیا جا رہا تھا۔ تقریباً 4,700 کے قریب تارکین یونان کی اس سے بڑی بندرگاہ میں کیمپوں میں مقیم ہیں، جہاں بدھ کے روز ہاتھاپائی ہو گئی۔ یورپی یونین کوشش کر رہی ہے کہ وہ اپنے منصوبے کے تحت غیر قانونی تارکین کو ترکی بھیج دے اور وہاں سے بدلے میں شامی پناہ گزین واپس لے۔ بدھ کے روز کیمرے پر سامنے آنے والے واقعے میں نوجوان لوگوں کا ایک گروپ سڑک کے درمیان دھرنا دے رہا ہے، جس سے ٹریفک میں خلل پڑ رہا ہے اور بندرگاہ کے عہدیداروں سے جھڑپیں ہو رہی ہیں۔ پولیس نے کم از کم ایک شخص کو پکڑ لیا جو اس گروپ کا لیڈر بتایا جاتا ہے۔ یہ جھڑپیں اس کے بعد شروع ہوئیں جب 2 روز پہلے یورپی یونین نے 200 غیر قانونی تارکین کے ایک گروپ کو اتنے ہی شامی پناہ گزینوں کے بدلے میں ترکی بھیج دیا تھا، جو وہاں پناہ گزین کیمپوں میں مقیم تھے۔ اس منصوبے کے خلاف انسانی حقوق کے لیے آواز بلند کرنے والی تنظیموں کی طرف سے احتجاج سامنے آیا کہ ترکی بھیجے جانے والے ان مہاجرین کا مستقبل کیا ہوگا، جس کے بعد یورپی یونین نے پناہ گزینوں کے بارے میں اپنے منصوبے پر نظر ثانی کی ہے، اور بدھ کے روز اس کے عہدیداروں نے اعلان کیا کہ ان تارکین کو سیاسی پناہ کی درخواست دینے کا موقع دیا جائے گا اور انہیں یکدم واپس نہیں بھیجا جائے گا۔ آج 7 اپریل کو دنیا بھر میں صحت کا عالمی دن منایا جا رہا ہے۔ اس موقع پر عالمی ادارہ صحت کی جانب سے جاری کردہ ایک تفصیلی رپورٹ کے ساتھ شہناز نفیس۔
گلوبل برڈن آف ڈیزیز اسٹڈی کے نام سے جاری کردہ ایک مفصل رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ دنیا بھر میں 95% آبادی کو کسی نہ کسی طبی مسئلے کا سامنا ہے،
اور صرف 5% آبادی مکمل طور پر صحت مند ہے۔ رپورٹ کے مطابق دنیا کی ایک تہائی آبادی یعنی 2.3 بلین افراد کئی بیماریوں کے شکار ہیں جو آگے چل کر معذوری کا سبب بنتی ہیں۔ یونیورسٹی آف واشنگٹن انسٹیٹیوٹ آف ہیلتھ سے منسلک گلوبل ہیلتھ کے پروفیسر اور اس تحقیق کے سربراہ ٹے اوک ووس کہتے ہیں کہ معذوری کی بہت سی وجوہات کا تعلق دراز عمر سے ہے۔
Across the world, the two largest components are the musculoskeletal problems with low back pain, neck pain, and arthritis being very dominant, and then the mental disorders.
دنیا بھر میں ڈس ایبلٹی یا معذوری کی دو بڑی وجوہات ہیں، ایک پٹھوں اور ہڈیوں سے متعلق تکالیف مثلاً کمر، گردن اور جوڑوں میں درد، جبکہ دوسری بڑی وجہ نفسیاتی بیماریاں مثلاً ڈپریشن اور انزائٹی وغیرہ ہے۔ اس کے علاوہ مومر افراد میں معذوری کی بڑی وجوہات میں خون کی کمی، ادویات اور الکوہل کا غلط استعمال اور آنکھ، کان اور دانتوں کی بیماریاں شامل ہے۔ یہ تحقیق جرنل دی لینسٹ میں شائع ہوئی ہے۔ تحقیق 1990 اور 2013 کے درمیان 188 ممالک میں کی گئی، جن میں مختلف بیماریوں سے متعلق 305,000 کیسز کا مشاہدہ کیا گیا۔ افریقہ میں ڈسیبلٹی کی بڑی وجہ HIV/AIDS ہے، جبکہ ایشیائی ممالک میں معذوری کے کیسز نسبتاً کم ہیں۔ پروفیسر واس کے الفاظ،
So China, Japan, Thailand, Indonesia, Singapore, they have relatively lower rates of disability.
چین، جاپان، انڈونیشیا اور سنگاپور میں معذوری کی شرح کم ہے۔ یہ واضح نہیں کہ اس کی وجہ کیا وہاں کا لائف سٹائل، خوراک اور کم موٹاپا ہے یا کوئی اور ہے۔ واس مزید کہتے ہیں کہ خراب صحت سے نمٹنے کے لیے احتیاطی اقدامات پر بہت کم توجہ دی جاتی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ مومر افراد کو محض زندہ رکھنا ہی کافی نہیں، بلکہ ان کو صحت مند رکھنا بھی ضروری ہے۔ شہناز نفیس، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
ہر دم رواں ہے زندگی، وائس آف امریکہ واشنگٹن سے ہر جمعے کو نشر ہونے والا پروگرام۔ ہمارے مہمانوں سے فیس بک پر سوال پوسٹ کرنے کے لیے ہمارا لنک ہے facebook.com/ہردم رواں ہے زندگی، اور ہمارا دوسرا لنک ہے facebook.com/YasminJamilVOA اردو۔
آپ سن رہے ہیں وائس آف امریکہ کی اردو نشریات۔
پروگرام سائنس اور ٹیکنالوجی بہجت حاضر خدمت ہے۔ آئیے آج ہم آپ کو سائنس اور ٹیکنالوجی کے شعبے سے کچھ دلچسپ خبریں سناتے ہیں، اور آپ کو لے چلتے ہیں زمینوں سے دور کچھ آسمانوں کی جانب، کچھ چاند اور سورج کی، کچھ تاروں کی باتیں کرتے ہیں۔ تاریخ ساز اپولو 11 مشن تو آپ نے سنا ہوگا، یہ وہی مشن تھا جب انسان پہلی بار چاند کی سطح پر اترا تھا، اور امریکی خلانورد نیل آرمسٹرانگ وہ پہلے انسان تھے جن کے قدم چاند پر پڑے تھے۔ اگرچہ چاند کی کچھ حقیقتوں سے پردہ اٹھ چکا ہے، لیکن چاند کے اسرار آج بھی دبیز تہوں میں لپٹے ہوئے ہیں۔ خاص طور پر چاند کا وہ عقبی حصہ جو زمین سے ہمیشہ چھپا رہتا ہے، وہ آج بھی انسان کے لیے مکمل طور پر ایک راز ہے۔ لیکن حال ہی میں امریکی خلائی ادارے ناسا کی طرف سے 4 عشروں سے زیادہ پرانی ایک کھوئی ہوئی ریکارڈنگ منظر عام پر لائی گئی، جس میں چاند کی طرف بھیجے گئے اپولو 10 مہم کے اس خلائی سفر کا انکشاف کیا گیا ہے، جس میں خلانوردوں نے چاند کے دور دراز حصوں کے اوپر کی جانب پرواز کرتے ہوئے وہاں کچھ عجیب و غریب آوازیں سننے کا تجربہ کیا تھا۔ سائنس چینل کی نئی سیریز ناسا ان ایکسپلینڈ فائلز یا ناسا کی غیر وضاحت شدہ فائلوں کے مطابق اس ٹیپ ریکارڈنگ میں کسی دوسری دنیا کی موسیقی شامل ہے جو اپولو ماڈیول کے ریڈیو کے ذریعے سنی جا رہی تھی۔ یہ خلانورد نیل آرمسٹرانگ کے مشہور 1969 کے اپولو 11 مشن کے چاند پر اترنے کے تاریخی لمحے سے 2 ماہ پہلے کا واقعہ ہے، جب اپولو 10 کا عملہ کمانڈر تھامس پی اسٹیفرڈ، کمانڈ ماڈیول پائلٹ جان ڈبلیو اور ینگ ماڈیول پائلٹ یوجین اے اپولو 11 مشن کے چاند پر اترنے کے لیے ایک ڈریس ریہرسل کے طور پر چاند کے مدار میں داخل ہوئے تھے۔ اس مشن نے چاند کے دور افتادہ حصے کو عبور کر لیا تھا، جس میں ان کے زمین کے ساتھ تمام رابطے بھی منقطع ہو گئے تھے۔ اس رپورٹ کے مطابق خلائی گاڑی جب چاند کے اس پار تھی اور ایک گھنٹے تک زمین کے ساتھ ریڈیو کے رابطے سے مکمل طور پر باہر تھی، اس وقت انہیں زمین پر نہ تو کوئی دیکھ سکتا تھا اور نہ ہی سن سکتا تھا، لیکن اس کے باوجود انہیں وہاں پرسرار اور عجیب و غریب موسیقی سنائی دے رہی تھی۔ یہ آوازیں ان کے ہیڈ سیٹ کے ذریعے ان تک پہنچ رہی تھیں، جسے سن کر وہ بری طرح چونکے تھے۔ انہیں اس بات کا یقین نہیں ہو رہا تھا اور وہ تذبذب میں تھے کہ اس بات کی اطلاع ناسا کو دی جائے یا نہیں۔ ریکارڈنگ سے پتہ چلتا ہے کہ خلانورد جب اپنے ہیڈ سیٹ پر موسیقی جیسے آوازیں سنتے ہیں تو چونک جاتے ہیں۔ الجھن کا رد عمل ظاہر ہوتا ہے کیونکہ اس وقت خلائی گاڑی مکمل طور پر زمین کے ساتھ ریڈیو نشریات کی رینج سے باہر تھی۔ اس کے علاوہ تین خلانوردوں کی آپس کی گفتگو سے بھی یہ اشارہ ملتا ہے کہ ان سب نے ایسی آوازیں سنی تھیں جو اس سے پہلے انہیں کبھی سنائی نہ دی تھیں۔ ناسا کے مطابق اپولو 10 کا عملہ جب مشن کنٹرول کے ساتھ رابطے سے باہر تھا تو انہوں نے پرسرار آوازیں ضرور سنی تھیں، جسے انہوں نے آپس کی گفتگو میں سیٹیوں جیسی آوازیں قرار دیا تھا۔ اپولو 10 میں ہونے والی گفتگو کا ریکارڈ 2008 تک ناسا کے آرکائیو میں خفیہ اور محفوظ تھا، مگر اب اسے غیر مخفی کر دیا گیا ہے۔ چاند پر موسیقی سننے کی ممکنہ وضاحت کے طور پر سائنس چینل کے شو میں چاند کے مقناطیسی میدان یا پھر چاند کے ماحول کے ساتھ ریڈیو نشریات کی مداخلت پر بحث کی جاتی ہے، تاہم شو پر موجود ماہرین اس خیال کو مسترد کرتے ہیں جن کا کہنا ہے کہ چاند پر مقناطیسی میدان نہیں ہے اور نہ ہی ایسا ماحول ہے جو ریڈیو نشریات میں کسی مداخلت کا باعث بن سکتا ہے۔ ناسا کا کہنا یہ ہے کہ خلائی ادارے کی طرف سے خلا میں آوازوں کو ریکارڈ کیا جاتا ہے، لیکن یہ سنائی دینے والی آوازیں نہیں ہوتی بلکہ یہ برکنتیسی لہریں ہیں جو خلا میں سے گزر سکتی ہیں۔ ناسا کی کافی تحقیقات میں ان برکنتیسی لہروں کو ریکارڈ کیا گیا اور ان کا انسانی سماعت کے مطابق ترجمہ بھی کیا گیا، جس سے یہ کسی اور ہی دنیا کی پرسرار آوازیں معلوم ہونے لگتی ہیں۔ تو جناب، کیسی تھی یہ دلچسپ خبر ہماری دنیا سے ہٹ کر کچھ زمینوں سے پرے آسمانوں کے قریب چاند اور تاروں کی باتیں؟ آئیے اسی سلسلے میں کچھ اور آپ کو خبر سناتے ہیں۔ دسمبر میں ناسا نے مستقبل کے خلانوردوں سے درخواستیں طلب کرنے کا اعلان کیا تھا۔ خلائی ادارے کو شاید یہ توقع نہیں تھی کہ اسے 18,000 سے زائد درخواستیں موصول ہوں گی۔ پچھلے ریکارڈ سے پتہ چلتا ہے کہ سن 2012 میں اس کے تیسرے حصے کے مساوی افراد نے، جبکہ سن 1978 میں 8,000 افراد نے درخواستیں دی تھیں۔ ہم سب جانتے ہیں کہ خلاؤں کا تجسس ہم سب کو زیادہ سے زیادہ جستجو، زیادہ سے زیادہ جاننے کے لیے مجبور کرتا ہی رہتا ہے۔ آج سائنس کی دنیا سے بس اتنی ہی خبریں۔ کچھ اور خبروں کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گی۔ اب اجازت دیجیے۔ بہجت چلانی، اردو وی او اے، واشنگٹن۔
آواز دوست انعامی مقابلہ، میری کہانی۔
جب میں 10 سال کا تھا، 12 سال کا تھا، تو میں نے گٹار سیکھنا شروع کر دیا تھا۔
ہماری اور آپ کی زندگیوں میں جنم لینے والی ایسی کہانیاں جنہیں اکثر کوئی سننے والا نہیں ہوتا۔
ہم ایک عرصے سے آپ کو یہ کہانیاں سنا رہے ہیں، لیکن ہم ہی کیوں، اب آپ کی باری ہے۔
بہت ڈر لگتا ہے، بچے لوگ کو مارتے ہیں، ابھی بجلی ہے، پیسہ کرنٹ لگاتے ہیں۔
مائکرو فون کی دوسری جانب نہیں، بلکہ اس کے سامنے، ہمارے ساتھ ساتھ۔ منتخب کہانیوں کو ہم آپ کی اپنی آواز میں اردو ریڈیو اور ویب پر سنوائیں گے۔
پروگرام میں نشر ہونے والی ہر کہانی کسی نہ کسی انعام کی مستحق ہوگی۔
فون سے رابطہ کرتا ہے، 2,00,000 روپے لاؤ، اپنے بچیوں کو لے جاؤ۔
آپ یہ کہانیاں ہمیں ای میل بھی کر سکتے ہیں، urdu.feedback@voanews.com۔ کہانیاں بھیجنے کے لیے پاکستان میں ہمارا پتہ ہے، میری کہانی، وائس آف امریکہ اردو سروس، پی او باکس نمبر 1353، یعنی 1353، اسلام آباد، پاکستان۔
اور بھارت میں ہمارا پتہ ہے، میری کہانی، وائس آف امریکہ اردو سروس، پی او باکس نمبر 5437 یا 5437، نئی دلی 110011، بھارت۔ اردو سروس کے یہ پروگرام میڈیم ویو 972 پر پاکستانی وقت کے مطابق روزانہ شام 7 بجے سے صبح 7 بجے تک نشر ہوتے ہیں۔
تو انتظار رہے گا آپ کی کہانیوں کا۔
مزید تفصیلات کے لیے urdu.voa.com۔ آواز دوست انعامی مقابلہ، میری کہانی۔
انسان کو ہوش نہیں رہتا ہے، دنیا نا الٹ جاتی ہے۔
جیکی چن اب فرح خان کے اشاروں پر ناچیں گے، تفصیل جانتے ہیں فکر و فن میں۔
پہلا نشہ، پہلا خمار، نیا پیار ہے، نیا انتظار، کر لوں میں کیا اپنا حال، اے دل بے قرار، میرے دل بے قرار۔
فرح خان کا شمار بالی ووڈ کے نامور کوریوگرافرز میں ہوتا ہے۔ شاہ رخ خان، عامر خان اور کئی دیگر معروف بالی ووڈ سٹارز کے بعد اب جیکی چن بھی ان کے اشاروں پر رقص کرتے نظر آئیں گے۔ ایک بھارتی اخبار دا انڈین ایکسپریس کے مطابق، مارشل آرٹ میں اپنی الگ شناخت رکھنے والے جیکی چن انڈو چائنیز فلم کنگ فو یوگا میں دیسی میوزک پر رقص کریں گے، جسے کوریوگراف کر رہی ہیں فراح خان۔ اخبار کے مطابق فراح خان چند روز قبل اپنی ساتھی کوریوگرافر اور دوست گیتا کپور کے ساتھ راجستھان کے شہر جودھ پور پہنچیں، جہاں وہ جیکی چن کو بالی ووڈ کے ایک دیسی گیت پر رقص کرنا سکھائیں گی جو کنگ فو یوگا کا حصہ ہوگا۔ فرح نے انسٹاگرام پر اپنی اور جیکی چن کی ایک تصویر اپلوڈ کی ہے جس میں جیکی راجستھان کے مقامی اور روایتی کپڑوں میں نظر آ رہی ہیں۔ فرح لکھتی ہیں کہ کون سوچ سکتا تھا کہ جیکی چن بھی بالی ووڈ کی دھنوں پر رقص کر سکتے ہیں۔
وہ حسینہ وہ نیلم پری کر گئی کیسی جادوگری، نیند آنکھوں سے چھین دی ہے دل میں بے چینیاں ہیں بھری۔ وہ حسینہ وہ نیلم پری کر گئی کیسی جادوگری، نیند آنکھوں سے چھین دی ہے دل میں بے چینیاں ہیں بھری۔ میں بے چارا ہوں آوارا، بولو سمجھا ہوں میں یہ اب کس کس کو، دل میں میرے غدر تے جس کو۔
اس فلم کے ڈائریکٹر سٹینلی ٹون ہیں۔ یہ فلم اکتوبر میں ریلیز کی جائے گی۔ سونو سود بھی اس ایکشن ایڈونچر کا حصہ ہیں۔ فراح خان کوریوگرافر ہونے کے ساتھ ساتھ بالی ووڈ میں فلم ڈائریکٹر، پروڈیوسر اور اداکارہ بھی ہیں۔ انہوں نے بالی ووڈ کو کئی سپر ہٹ فلمیں دی ہیں۔ ان کے بھائی ساجد خان بھی بالی ووڈ کا حصہ ہیں۔
رک جا دل دیوانے، پوچھو تو میں ذرا لڑکی ہے یا ہے جادو، خوشبو ہے یا نشہ، رک جا او دل دیوانے، پوچھوں تو میں ذرا، ارے لڑکی ہے یا ہے جادو، خوشبو ہے یا نشہ۔
سادیہ اسد، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
پروگرام خط آپ کے ہر اتوار کو پاکستان میں رات 9 بجے سے 10 بجے تک اور بھارت میں رات 9:30 بجے سے 10:30 بجے تک مخصوص موضوعات پر ماہرین اپنے خیالات کا اظہار کریں گے، اور آپ فون کر کے ان سے سوال بھی کر سکتے ہیں۔ فیس بک پر بھی آپ موضوع کے بارے میں اپنے خیالات کا اظہار کر سکتے ہیں۔ سنیے اپنے خطوں کے جواب، ای میل اور فیس بک کے پیغامات مدثرہ منظر کے ساتھ۔ وائس آف امریکہ کے پروگراموں کے بارے میں اپنی رائے دیجیے اور شامل ہو جائیے ہمارے لائیو شو میں۔ مفت کال کرنے کے لیے ہمارا نمبر ہے 0800-777-789۔
اگر معلومات کا خزانہ اور انسائیکلوپیڈیا کا نام ہے تو وہ وائس آف امریکہ کے پروگرام ہے۔ اگر کسی کو ماں کی گود کا پیار نہیں ملا، اگر وہ چاہتا ہے زندگی میں ملے، تو وہ ریڈیو ہے۔
جو چیز کسی کو اچھا لگتا ہے تو ہمیشہ سنتا رہتا ہے۔
ماشاء اللہ آپ کے سب پروگرام قابل تعریف ہیں، بہت اچھی معلومات ہوتی ہیں، پوری دنیا کی خبریں دیتے ہیں، ہم لوگ بہت پسند کرتے ہیں۔
فیس بک پر رابطے کے لیے لاگ ان کیجیے facebook.com/listenersletter اور ای میل کے لیے پتا ہے urdu letters@voanews.com۔ خط آپ کے۔
اس کے ساتھ ہی ہمارے اس آج کے دوسرے نیوز شو کا وقت ختم ہوتا ہے. اس کے ایڈیٹر تھیں یاسمین جمیل, پروڈیوسر شہناز نفیس اور اسفر امام, اور انجینئر ڈین کرافٹن. اور اب سے کچھ دیر بعد پروگرام ہوگا راؤنڈ ٹیبل, جسے پیش کریں گی نفیسہ ہود بھائی, ان کے ساتھ پروڈیوسر ہوں گی گل رخ. خالد حمید کو اب اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.